اس کا رواج ہے کہ اگر وہ کوئی بات بھی کرنا چاہتے ہیں، مثلا بچی کا رشتہ ہی طے کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی گفتگو کا آغاز نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یہ مختصر سا خطبہ ضرور پڑھتے ہیں. تو یہ وہ سنتیں، ان سنتوں میں سے ہے جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج متروک ہو گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، اور بعض روایتوں میں فلہ اجر مئت شہید، کہ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا فساد کے زمانے میں، یعنی جب اس سنت کو ترک کر دیا گیا ہو، تو ایسے شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب، یہ ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ایک شہید کا ثواب. بہرحال دونوں روایتیں میں نے بتلا دی، اگر ایک کا بھی ہو تو کم نہیں ہوتا، اور اگر فضیلت کی بات ہے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے ثواب دینے پر بھی قادر ہیں. تو ہمیں اس سنت کو تازہ کرنا چاہیے اور زندہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا میں پہلے مختصر سا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ، من الخوف، آگے اس کی تفصیل ہے کہ وہ آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر دیں، دشمن کا خوف، دوست کا خوف، دشمن یا کسی جانور کا، درندے کا خوف، کوئی بھی خوف، تو ہم تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ. اور تفصیل یہ ہے کہ من الخوف، چاہے ہم خوف مسلط کر کے تمہیں آزمائیں، والجوع، یا تم پر بھوک مسلط کر دیں، یہ ڈر ہو کے کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، یا اسی طرح سے ونقص من الاموال، یا ہم تمہارے مال میں کمی کر دیں گے، کبھی اچھا خاصا کاروبار ہے لیکن اچانک پتہ چلا کہ زوال کا شکار ہو گیا اور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے مسلسل، تو ونقص من الاموال، مال میں کمی، اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. والانفس، اور کبھی کسی انسان کو موت سے ہمکنار کر کے اس کے ذریعے بھی آزمائیں گے کہ ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو. والانفس، اور پھر فرمایا والثمرات، اور کبھی کبھی ہم تمہارے باغوں کے پھلوں کو ضائع کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے. یہ ساری لسٹ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، من الجو، من الخوف، والجو، ونقص من الاموال، والانفس، والثمرات. اور آگے فرمائے کہ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو آزمائش کیا ہے بھائی؟ آزمائش یہ ہے کہ ان چیزوں میں کمی کوتاہی کے باوجود آدمی اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ مستقل استوار رکھتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ آدمی مشکل میں آزمایا جاتا ہے عام طور پر. اللہ رب العزت تو بعض اوقات مال دے کے بھی آزماتے ہیں، مال چھین کے بھی آزماتے ہیں، دونوں طرح ہے ان کے پاس، اولاد دے کے بھی آزماتے ہیں، اولاد لے کے بھی آزماتے ہیں، جان کو باقی رکھ کر بھی آزماتے ہیں اور جان تلف کر کے بھی آزماتے ہیں. تو اس کے یہاں تو تمام چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے. تو ہمیں جو پیغام ہے اس آیت کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب عطا فرما دیں خوب اس کا شکر ادا کرو، اور خدا نہ کرے کمی آ جائے تو اب صبر کر لو. اسی لیے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ چاہے وہ کسی کوئی بھی صورت سامنے آئے، تمام صورتوں میں وہ صبر اختیار کرے تو انشاءاللہ ان کے لیے خوشخبری ہے. اور آگے فرمایا کہ صابرین کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر اس کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو ہی اس کو پڑھنا چاہیے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے. کوئی بھی نقصان ہو، دیکھیے اتنی تفصیل اور اتنی لمبی لسٹ بیان کرنے کے بعد ان سب کو مصیبت قرار دی اللہ نے، اور کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون. حتیٰ کہ اگر اپنے کسی پیارے کی یاد آ جائے جو دنیا سے چلا گیا تو جب یاد آئے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون آدمی کو پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صابرین وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ مصیبت کے جواب میں ہائے وائے نہیں کرتے, روتے پیٹتے نہیں, چیختے چلاتے نہیں, شکوے شکایت نہیں کرتے, بلکہ زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو ایک اور حدیث سے بھی مزید ہم یعنی حدیث سے بھی اس کی وہ ہوتی ہے تائید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے, آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے صاحبزادگان تھے وہ آپ کے سامنے ہی سب کا انتقال ہو گیا تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم وہ بیمار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کی حالت کافی خراب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کسی نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ رونا تو محبت کی وجہ سے ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی اس رونے کے ساتھ ساتھ زبان سے جزا فضا کرنا شروع کر دے, شکوے شکایت شروع کر دے, اس کی ممانعت ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے کی ممانعت نہیں. بہرحال ان صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر بھی آپ کے آنسو نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چیخنے چلانے سے, ہائے وائے کرنے سے اس سے منع کیا ہے, لیکن جہاں تک آنسوؤں کا تعلق ہے تو یہ آنسوؤں کا نکلنا تو رحمت اور شفقت کی علامت ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی محبت میں یہ آنسو نکلا ہی کرتے ہیں, ورنہ تو آدمی بڑا ہی شقی ہو کہ کسی کے کوئی کتنا ہی پیارا دنیا سے چل جائے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہے, تو شقاوت کی بات. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ یعنی یہ فرمایا کہ دل میں جو ہے بے انتہا غم ہے. ساتھ میں عربی زبان میں اس میں یہ ہے کہ العین تبکی, عین یعنی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں, والقلب یحزن, اور قلب جو ہے وہ غمگین ہے, لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, اور وہ کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب یہ تھا کہ آنکھوں سے چاہے آنسو جاری ہوں, دل میں چاہے کتنا بھی غم ہو, اور یقیناً ہوتا ہے, لیکن زبان پر شکوہ نہیں بلکہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ کوئی دنیا سے چلا جائے, کوئی مصیبت پیش آ جائے, کوئی کانٹا چبھ جائے, کسی کی یاد آ جائے, اور کوئی کسی بھی قسم کی مصیبت کا شکار ہو تو آدمی کو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے دو طرح کی تسلیاں ہیں, کیونکہ انا للہ کا مطلب کیا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, یا اللہ ہی کے ہیں, یا اللہ کی ملکیت ہیں. تو ایک آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری میں ملکیت ہوں, اللہ مالک ہے, میں مملوک ہوں, تو مالک کو اختیار ہے اپنی چیز جب چاہے لے لے, جب چاہے چھین لے. جب حقیقی مالک اللہ رب العزت ہی ہیں تو عقلی طور پر تسلی ہوتی ہے, نقلی طور پر کہ بھئی ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اللہ جب چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے, اور ہم سب ہی چونکہ اللہ کی ملکیت ہیں اس لیے آج کوئی کل کوئی پرسوں کوئی ہر ایک اپنے اپنے وقت پر دنیا سے روانہ ہوگا. تو ایک تو تسلی کا سامان یہ ہوتا ہے انا للہ, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ ہی ہمارے مالک ہیں, اور وانا الیہ راجعون میں عقلی طور پر تسلی ہے کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی ملکیت ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. تو اس سے عقلی طور پر یہ تسلی ہوتی ہے کہ بھئی جو چلے گئے تو ان کا زیادہ غم صدمہ نہ کرو, ہم نے بھی وہیں جانا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی آج لاہور جا رہا ہے یا پشاور جا رہا ہے تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ بھئی چلو یہ جا رہا ہے, دس دن بعد میں بھی آ رہا ہوں پیچھے, تو آدمی بہت زیادہ صدمہ نہیں کرتا کہ بھئی جہاں یہ جا رہا ہے میں بھی انشاءاللہ دس دن بعد جا کے ملاقات ہو جائے گی. تو اس لیے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمیں اس کی عقلن بھی اور نقلن بھی تسلی دی گئی ہے کہ جب ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو ایک دن ہماری ملاقات ہو جائے گی, اور جدائی عارضی ہے, جدائی عارضی ہے, دائمی نہیں ہے. اور حقیقت ہے ہم تھوڑا سا اگر غور کر لیں ہماری ابتدا کہاں سے ہے تو ہم ایک لمبا سفر کر کے اب یہاں تک پہنچے, اور ابھی ہم سفر میں ہی ہیں, دوران سفر ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کو کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب انتقال کر گئے. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. اب پہلے دنیا میں تھے, اب دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے, لیکن ابھی سفر جاری ہے. عالم برزخ سے پھر اور دوسرے عالم موجود ہیں. اور اس سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم غور کر لیں تو دیکھیے, انسان سبزیاں کھاتا ہے, دال کھاتا ہے, گوشت کھاتا ہے, دودھ پیتا ہے, مختلف طاقتوں کی چیز کھاتا ہے جس سے خون بنتا ہے, اور خون سے ہی پھر نطفہ تیار ہوتا ہے, اور اسی نطفے سے پھر اللہ رب العزت ہماری پیدائش. تو گویا ہم پہلے پوری دنیا میں تھے, پھر اللہ رب العزت نے مختلف شکلوں میں جو ہے وہ ہمیں خون کی شکل میں کر دیا, خون سے نطفے کی شکل میں, اور اس سے پھر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل میں دنیا میں ہمارا وجود آ گیا. تو یہ مرحلے وار انتقال ہے. جو چیز پہلے غذائی اجناس میں تھی, دال اور گندم میں تھی اور مختلف چیزوں میں, وہ بعد میں خون بن گئی, تو خون میں اس کا انتقال ہو گیا. پھر خون سے جو ہے وہ نطفے کی شکل اختیار کر گیا, تو اس میں انتقال ہو گیا. پھر وہ نطفہ جو ہے وہ رحم مادر میں چلا گیا, تو اس میں وہاں انتقال ہو گیا. پھر وہاں سے وہ نطفہ اس کمرے میں گھر میں آ گیا, تو یہاں انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کی دنیا بڑھتی چلی گئی, عالم اس کے وجود میں آتے چلے گئے. پہلے چھوٹا سا گھر تھا, پھر پتہ چلا کہ ایک چھوٹے سے شہر میں ہے, پھر بڑے شہر میں, پھر ملک ملک, نہ جانے کہاں کہاں دنیا کی خاک چھانتا ہے ایک آدمی, اور پھر اس کی واپس جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو یہ عالم انتقال ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہونے کا سلسلہ ہے. تو ہمارا ابھی انتقال جو ہے اس دنیا میں, اور یقیناً ہم سب عارضی ہیں. ہم سے پہلے نہ جانے کتنے تھے دنیا سے چلے گئے, ہم بھی جب تک اللہ نے چاہا رہیں گے, پھر ایک وقت آئے گا ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر اب قبر میں انسان چلا جاتا ہے. تو قبر میں جانے کا مطلب ہے کہ انسان کو اب عالم برزخ کے اندر منتقل ہو گیا وہ, اور اسی وجہ سے کہتے ہیں انتقال ہو گیا, کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا. پھر عالم برزخ سے اللہ رب العزت عالم محشر میں لے جائیں گے, پھر عالم محشر سے جو ہے وہ آدمی عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں, اللہ تعالیٰ دوزخ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ سلسلہ انتقال جاری رہے گا, اور پھر جنت میں جانے کے بعد پھر سمجھیے یہ انتقال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر دائمی طور پر وہاں رہیں گے. تو یہ ہمارا سفر جو شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک مرحلے وار ہم چل رہے ہیں اور حالت سفر میں ہیں. تو میرے عزیز بھائی, جو ہم سے پہلے چلا گیا ہم نے بھی اس کے پاس ایک دن جانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں انسان جب آتا ہے اس کے بعد دنیا سے جاتا بھی ہے, جب جاتا ہے تو اس سے پہلے جو عزیز پہنچ چکے ہیں وہاں پر ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اگر وہ اچھی حالت میں ہوتا ہے, یعنی پہلا جانے والا, اور یہ بھی اچھے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے, تو ملاقات ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد حال احوال بھی لیتے ہیں کہ بھائی فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے. تو باقاعدہ بتاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے ان کی تو شادی ہو گئی, اور فلاں کے اتنے بچے ہو گئے. یہ ساری تفصیلات حدیث شریف میں موجود ہیں. اور پھر بعض کے بارے میں ہوتا ہے کہ فلاں کا کیا حال ہے, کہتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے پہلے دنیا یہاں آ گیا, آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور چلا گیا ہو, اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. تو بہرحال یہ تفصیلات ہیں. تو گویا جو چلے گئے دنیا سے اس کے بعد ہم نے بھی وہیں جانا ہے. تو اس لیے یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اصل میں تسلی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم یہ صبر کرو گے, یہ جملہ بولو گے, تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, یہی لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان کے رب کی طرف سے, ورحمہ, اور رحمتیں نازل ہوں گی. وہ اولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ صبر کرنے کے نتیجے میں ایک تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ہم موجب بن جائیں گے, اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی, اور تیسرا یہ کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے ایک صبر کرنے کی بنا پر, کیونکہ رونے پیٹنے سے کوئی چیز واپس نہیں آتی. جو نقصان ہو گیا اس کی رونے پیٹنے سے تلافی نہیں ہو سکتی, اور انسان کا نقصان ہو گیا تو وہ انسان واپس نہیں آ سکتا. بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی رونے سے واپس آ سکتا تو ہم خوب رو لیا کرتے تاکہ وہ واپس آ جائے, لیکن جو چلا گیا وہ کبھی نہ آنے کے لیے جاتا ہے, واپس نہیں آتا. البتہ ہم اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کے جواب میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر گیا ہوا تھا اور بعد میں، یعنی میرے پیچھے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب جب میں آیا ہوں تو میں ان کو نہیں پاتا، میرے دل میں کھوک اٹھتی ہے اور ان کی یاد آتی ہے، تو کیا صورت کوئی ایسی بھی ہے کہ میں انہیں فائدہ پہنچا سکوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور مغفرت کی دعا سے تم انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہو. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا عمل اپنا اتنا اچھا نہ بھی ہو، لیکن اس کے لواحقین، اس کے دوست احباب، اس کی اولاد اس کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ان کے لیے مسلسل اسال ثواب کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت خوش فرما دیتے ہیں اس کو، اور ان کی حالت جو بری تھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے اچھی حالت سے. تو اس لیے ہمارے لیے بڑی اس میں تسلی کا سامان، دین ہمارا بڑا ہی آسان، قابل عمل اور فطری طور پر عقل کے مطابق بھی ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف. البتہ اگر کہیں ہماری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات غلط ہے، وہاں ہم اپنی غلط کو کا قصور سمجھیں گے کہ ہماری عقل کا قصور ہے، ورنہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے وہ صحیح اور درست ہے. تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ راستہ رکھا کہ ہمارا اگر عزیز کوئی دنیا سے چلا جائے، ہم اس کے لیے سارے ثواب کریں. اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی شکل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ ذکر و اذکار کریں، اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو صدقہ جاریہ بن جائے. آدمی کو مسجد تعمیر کر دے، کوئی کنواں کھدوا دے جس سے عام لوگ فائدہ حاصل کریں، کوئی جو ہے مثلا کہیں پر جو ہے وہ کولر پانی کا رکھوا دے تاکہ لوگ پانی ٹھنڈا پئیں اور یہ نیت کر لے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. جب تک لوگ ان کاموں سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، سیراب ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ اجر و ثواب جاری و ساری رہے گا. اسی طریقے سے مختلف امور ہیں، ان کو انجام دے لیں. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اسال ثواب ہم کریں کس طرح سے. شریعت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ انتہائی آسان، ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، مشکلات نہیں. آسانی یہ ہے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحے، جب بھی ہمیں وہ یاد آئیں، اب چاہے ہم سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، سورہ اخلاص پڑھ کر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ کے، جو کچھ ہم نے پڑھا، مختصر سا پڑھا یا طویل پڑھا، دل میں نیت کر لیں یا زبان سے کہہ دیں کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا آپ اس پر ہمیں کامل ثواب عطا فرما دیجیے، اور اس ثواب کو سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیجیے، انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیں، صحابہ کرام اولیاء کرام کی خدمت میں پیش فرما دیں، اور پھر اپنے جو عزیز ہیں ان کی خدمت میں، اس کے بعد سارے مسلمانوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اور بعض روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، چنانچہ بعض بزرگوں کا یہ مسلک ہے کہ ثواب اللہ رب العزت سب کو اتنا ہی دیں گے جتنا ایک کو ملا، کمی نہیں ہوتی. اور اس کو مثال سے یوں سمجھایا کہ دیکھو، اگر کوئی موم بتی جل رہی ہو، اس ایک موم بتی سے آپ 100 موم بتیاں جلا سکتے ہیں، ایک چراغ سے 100 چراغ جلا سکتے ہیں، تو جب کیا 99 یا 100 چراغ آپ جلا لیں گے تو کیا پہلے چراغ کی روشنی کم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. یا اسی طریقے سے اگر کوئی عالم ہے، وہ اپنا علم جو ہے وہ لوگوں کو بانٹتا ہے، یا ایک کتاب علم کی پڑھاتا ہے، تو جب ایک کتاب ختم ہو جاتی ہے تو کیا وہ عالم مفلس ہو جاتا ہے علم سے؟ اس کا علم ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اب تو دوسرے کو پڑھا چکا؟ ایسا نہیں، بلکہ اس کے علم میں اور اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے جب کوئی آدمی اسال ثواب کرتا ہے، چاہے سب کو کرے چاہے تنہا کسی کو کرے، اللہ تعالیٰ کی یہاں کمی نہیں ہے. اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی کوئی بخشے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اللہ رب العزت سب کو عطا فرما دے، کمی نہیں ہوگی کسی سے. اور اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دے تو اس کے روزے کا ثواب کھلوانے والے کو ملے گا، اور جس کو کھلوایا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اس کو بھی پورے روزے کا ثواب ملا، اور جس نے روزہ کھلوایا اس کو بھی پورا ثواب ملا. تو اس سے پتہ چلا کہ ثواب میں کمی نہیں ہوتی. اور اس کی مختصر سی صورتیں بھی ہیں. دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص اگر تین مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے پورا اخلاص کے ساتھ اور اس کا ثواب کسی کو بخش دے, تین قرآن مجید پڑھنے کا, کامل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تین دفعہ پڑھنے سے ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے جتنے چاہے آدمی قرآن مجید پڑھ لے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر 12 مرتبہ قرآن مجید پڑھے, سورہ اخلاص پڑھے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کا ثواب جو ہے وہ فرمایا کہ ایسا ہے جیسے 4 قرآن مجید اس نے ختم کیے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں. تو گویا جب 12 مرتبہ پڑھا تو ایک محل بھی تعمیر ہوا اور ساتھ میں 4 قرآن مجید کا اجر و ثواب بھی ملا. تو اللہ کے یہاں کمی نہیں. اصل میں ہمیں یقین کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے, یہ سارے کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آپ نے ثواب بتایا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس طرح تو ہم بہت سارے محلات تعمیر فرما لیں گے, کر لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, تم جتنا چاہے پڑھو اللہ اتنا دینے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی تم یہ تنگی دل میں محسوس نہ کرو کہ کیا ہم اگر 100 محل روزانہ تعمیر کرانا چاہیں تو کیا تعمیر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ناممکنات تو ہمارے لیے ہیں, لیکن اللہ کی طرف جب کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائی, ہمیں آسانی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد جا رہا ہے, مسجد جاتے ہوئے ہم نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی, آتے ہوئے پڑھ لی, اسی طرح 5 نمازوں میں اگر ہم پڑھ لیں تو کتنی مرتبہ جو ہے ہم سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک تسبیح ہے پوری کہ اگر ایک مرتبہ پڑھ لے تو 20 لاکھ نیکیاں ملتی. اب اگر آدمی مسجد میں جاتے وقت پڑھ لے, آتے وقت پڑھ لے, کروڑوں نیکیاں انسان حاصل کر سکتا ہے. دنیا کے جو ہے وہ چند روپوں کی خاطر ہم ساری ساری رات جاگ کر جو ہے وہ گزار دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقتیں برداشت کرتے ہیں آخرت کے لیے. آخر ہمیں اور لازمی بات ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جہاں دوسرے کو فائدہ پہنچے گا خود اپنی ذات کو بھی تو فائدہ پہنچتا ہے. تو اس لیے ہم کیوں اس سے تھوڑی سی تکلیف کو اور مشقت کو برداشت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا کہ قرآن مجید پورا ختم کرنا کوئی لازم ہے اس سال ثواب کی. کوئی ضروری نہیں. جتنا ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ آپ پڑھیے. اور جیسا کہ میں نے کہا اخلاص سے اگر 3 دفعہ پڑھ لیے جس طرح اخلاص, یہ بھی بہت ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم جو کام خلاف سنت کرتے ہیں اس میں بہت سی تکالیف ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا. جب یہ بات ہو جاتی تو اخلاص تو ختم ہو گیا. اب اللہ کے لیے تو نہ ہوا آنا, اب تو صرف دوسرے کو راضی کرنے کے لیے ہو گیا کہ دوسرا آدمی ناراض نہ ہو. پھر اس میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. اس لیے ان تمام کاموں کو چھوڑ کر ہمیں چاہیے یہ کہ جو شریعت نے آسان نسخہ بتایا ہے انفرادی طور پر آدمی ہر عمل کرتا رہے, اجتماعی کی ضرورت نہیں. اور کبھی اتفاقاً جمع ہو گئے سب کا دل چاہتا ہے تو اتفاقاً بھی پڑھنے بیٹھ کے کوئی حرج کی بات نہیں. گھر میں اتفاقی طور پہ ہم جمع ہو گئے, اب خیال آیا کہ چلو بھی بیٹھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس کا اشار ثواب اپنے کسی عزیز کو بخش دیں, تو اتفاقاً ایسے ہو گیا جمع ہو گئے, اس کے لیے باقاعدہ کسی کو دعوت نہیں دی اور کسی نے بیٹھ کر یہ پورا قرآن مجید بھی پڑھ لیا, تو کوئی حرج کی بات نہیں, بہت اچھی بات. لیکن بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا. اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایسا حکم نہیں دیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا. تو اس لیے اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں آدمی نہ ڈالے. البتہ جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے خوب آپ تلاوت کیجئے, کوئی ممانعت تو ہے نہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے. میں عام طور پر اس کو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. سونا چاندی کسوٹی پر پرکھے جاتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط. اسی طریقے سے ہم اپنے جو اعمال ہم کر رہے ہیں انہیں بھی پرکھیں گے کہ بھئی ہم جو اعمال کر رہے ہیں سنت کے مطابق صحیح ہے یا غلط. آخر کوئی تو کسوٹی ہوگی نا جس پر ہم اپنے اعمال کو پرکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ بھئی اس امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ناجی فرقہ یعنی نجات پانے والا فرقہ ہمیں بتائیے وہ کون ہے تاکہ ہم ان میں شامل ہو جائیں, ان میں سے ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ کسوٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ جو میرے طریقوں پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کا طریقہ تو سنت ہے اور آپ کے جو اصحاب ہیں وہ جماعت ہیں. اسی سے اہل سنت والجماعت ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیونکہ ہم وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور پھر صحابہ کرام کے طریقوں کو اختیار کرنے والے. تو ویسے تو سب سے پہلی کسوٹی تو قرآن مجید ہے, اس کے بعد حدیث شریف ہے, پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل, کیونکہ کوئی صحابی ایسا عمل نہیں کرتا جو نبی نے نہ بتایا ہو نہ کیا ہو اور وہ کر رہا ہو, ایسا نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات فرمائی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ لوگ ایمان لائے. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائے. تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام ہمارے لیے کسوٹی ہیں, ان کے جو اعمال ہیں. اب یقیناً اس سے ہمیں پتا چل گیا, خاص طور پر وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. اب دیکھیے شادی بیاہ ہیں, آپ کے زمانے میں بھی ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے, اس زمانے میں بھی لوگ مرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہ مرتے ہوں, اب مرنا شروع ہو گئے. تو جو اس زمانے میں ساری چیزیں موجود تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, شادی بیاہ میں کیا کیا, موت اور غم میں آپ نے کیا کیا, اب ہمارے لیے وہی سب کچھ کسوٹی, ہم بھی وہی کریں انشاءاللہ. جب یہ طریقہ اختیار کریں گے تو سنت کا عمل چاہے دیکھنے میں چھوٹا ہو اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے, اور خلاف سنت چاہے بہت بڑا حجم ہو اس کا لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کریں, صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. انشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جائے گا. اور خدا نہ کرے اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنے طور طریقے اختیار کریں گے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل ہو, بعض صورتوں میں وہ نام و نمود ہو جائے گی, بعض صورتوں میں نمائش ہو جائے گی, دکھلاوا ہو جائے گا. تو حج جیسا بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے اگر آدمی اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ لوگوں کے لیے کرے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت اگر اس لیے ہو کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے, اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. اجر و ثواب اسی صورت میں ہے جب ہم خالص اللہ کے لیے کریں. اب بعض اوقات بعض لوگ صرف شرما شرمی میں آتے ہیں, بیٹھتے بھی اس لیے کہ کیا کریں, جب تک یہ ختم نہ ہو جائے ہم جا نہیں سکتے. تو یہ کام ہونا چاہیے اللہ کے لیے, جس کا جی چاہے بیٹھے, جس کا جی چاہے چلا جائے, اگر ایسی صورت ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, میں نے یہ چند باتیں اسی لیے عرض کی کہ ہم اپنے اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالیں, اور یقیناً اسال ثواب کے ہم سب قائل ہیں. البتہ طریقہ کار میں اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے, تو ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ طریقہ وہ اختیار کرو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, تابعین نے, تبع تابعین نے اختیار کیا, اور جو ایسے طریقے ہیں جو آپ سے ہٹ کر ہیں ان سے آدمی بچنے کی کوشش کرے, کیونکہ ساری خرابیاں وہیں پیدا ہوتی ہیں. اب بعض اوقات دیکھیے, امام یافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے نزہت البساتین کے نام سے, ایک واقعہ انہوں نے لکھا اس میں, اور ایک روایت ان تک پہنچی تھی یہ کہ کوئی شخص اگر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے, یعنی اس کلمے کو 70,000 مرتبہ پڑھ کر کسی مسلمان کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ روایت ان تک پہنچی تھی لیکن اس کی تحقیق انہیں نہیں تھی کہ صحیح ہے یا غلط. فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مجذوب ہوا کرتے تھے, لیکن وہ صحیح مجذوب تھے یعنی اس کی بھی تحقیق نہیں تھی. ایک مرتبہ کہیں دعوت میں شریک تھے تو وہ مجذوب جو تھے وہ بھی موجود تھے. اچانک ان پر ایک حال طاری ہوا, کیفیت طاری ہوئی, اور وہ رونے لگے اور کہا کہ میری والدہ کی حالت صحیح نہیں ہے, قبر میں رونے لگے. تو امام یافی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب تک چونکہ اس کی تحقیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ جو ہے وہ جو روایت مجھ تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے یا غلط, اور یہ مجذوب واقعی صحیح ہے یا غلط, تو اس کو جانچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ, میں نے بھی 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا ہے, اس کا اجر و ثواب ان کی والدہ کو پہنچا دے. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ جو مجذوب تھے وہ خوش ہو گئے اور کہا کہ الحمدللہ میری والدہ اب قبر میں بہت سکون سے, بڑے اطمینان سے اور خوش ہیں. تو فرمایا کہ اس سے مجھے دو فائدے حاصل ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس روایت کا پتہ چل گیا کہ وہ صحیح ہے, اور دوسرے فائدہ یہ ہوا کہ ان مجذوب صاحب کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ بھی صحیح ہیں. بعض اوقات اللہ رب العزت بعض جو ہے وہ حالات کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں. مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کرنا تو ہمارے لیے ضروری نہیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کر جاتے ہیں جو عام آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, بات ساری خلاصے کی یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. دیکھیے مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ایسی وجود میں آ گئیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ رسم و رواج میں آ کر ڈھل گئی ہیں, اس لیے کوئی اگر وہ نہ کرے تو عجیب سا لگتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ بھئی عجیب سا معاملہ. مثلا دیکھیے, میں مثال کے طور پہ, تدفین کا موقع ہوتا ہے, قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے تو ہمارے عام طور پر بالکل چت لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی صرف اس کا سر جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں کہ بھئی قبلہ رخ کر دو. حالانکہ صحیح طریقہ یہ نہیں ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ پوری کروٹ کے ساتھ اس کو لٹاؤ, قبلہ رخ کرو. اب 99% اس طریقے سے لوگ واقف نہیں. اگر عام طور پر بتایا بھی جائے, چنانچہ ایک جگہ میں موجود تھا تو میں نے ان سے یہی محبت سے یہ بات کہی کہ بھئی صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے دہنی کروٹ پر پورا لٹائیں, جیسے کہ دہنی کروٹ سونا سنت ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل دیوار سے پشت لگا دی جائے تاکہ بالکل دہنی, تو اس طرح پورا جسم قبلہ رخ ہو جائے گا. ایک صاحب نے یہی بات کہی, جی ہم نے تو کبھی سنا نہیں. ارے بھائی, اگر سنا نہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سنت نہیں ہے. بعض اوقات آدمی کو نہیں پتا ہوتا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اب تک آج تک غلط ہی دفن کرتے رہے, آج صحیح طریقہ پتا چلا. لیکن ہم الٹی بات کو جو ہے وہ چونکہ ایک عرصے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, دل و دماغ میں بس گئی ہیں وہ چیز, حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں. مدینہ منورہ میں الحمدللہ ابھی اتفاق سے حج کے سفر میں میں نے دو تین جو ہے وہ قبریں تھی ایسی جن کی تدفین کے موقع پر حاضری ہوئی, الحمدللہ وہاں میں نے دیکھا کہ بالکل سنت طریقے پر ہی دفن ہوتے, کہ پورا وجود ان کا جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا کر پورا قبلہ رخ کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ سنت پر عمل ہے, بہت سارے لوگ یہاں بھی کرتے ہیں, اور جنہیں نہیں معلوم بےچارے وہ نادانستگی میں جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں, لیکن صحیح طریقہ یہ. اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں, 3 دن تک تعزیت کرنا سنت ہے, لیکن 3 دن کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی روزانہ آ کے تعزیت کرے, بس 3 دن میں ایک دفعہ اگر کسی نے کر لی تعزیت ہو گئی. اور اس میں بھی جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ تعزیت کرنے والا آئے, ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو صاحب متاثر ہیں ان کے پاس سلام کر کے بیٹھے اور ان کو تسلی اس طرح سے دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ امانت تھی, اپنے پاس اللہ نے ان کو بلا لیا, ایک دن ہم نے بھی جانا ہے بھائی, یہ تو چلے گئے, اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے, اس کی مغفرت فرمائے, اس طرح سے کہہ کے اس کو تسلی دے کے اور بس چلا جائے. اور زیادہ دیر بھی نہ بیٹھے, اس لیے کہ بہت زیادہ دیر بیٹھنا بعض اوقات دوسرے کے لیے کلفت اور تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے مختصر, ہاں البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے سے کسی کو اگر تسلی حاصل ہوتی ہے تو بے شک وہ بیٹھے, اس کا بیٹھنا اس کے حکم میں داخل نہیں ہے جن کے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, دوسرا آدمی مجبوراً بیٹھا رہتا ہے اخلاقاً کہ بھئی یہ اگر میں اس کو کہوں کہ اب جاؤ تو یہ برا مانے گا. اس لیے بعض چیزیں ہمارے یہاں ایسی رواج پا گئی ہیں کہ جو جن سے ہمیں چھٹکارا پانا چاہیے. سنت طریقہ یہی ہے کہ اہل عرب کے یہاں عام طور پر ہوتا ہے عزم اللہ اجرکم, یعنی عام طور پر یہ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اجر عطا فرمائے اور تمہیں اس کی یعنی جو انتقال ہوا تو اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے انتقال پر رونے لگی اور بہت چیخ چلا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اماں صبر کرو. تو اس کو پتا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا بیٹا مر جائے تو میں دیکھوں گی کہ تم سے کیسے صبر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہاری مرضی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, کسی نے آ کر بتایا کہ اماں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس سے ہی بات کی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا اچھا, پھر گئی کہا کہ اچھا میں صبر کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر جو ہے وہ بالکل جب مصیبت کا وقت ہو اس وقت صبر ہے, 2-4-5 دن بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. اس لیے جس وقت مصیبت آئے اس وقت صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ اصل میں صبر کہلاتا ہے، ورنہ دو چار پانچ دن کے بعد تو ہر آدمی کو صبر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دیواروں میں سر ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دو، لیکن دو چار دن کے بعد اس سے پوچھو کہ اب یہ کیفیت باقی ہے، ختم ہو جاتی. اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے، دنیا میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، یہ آنا بھی رحمت ہے اور جانا بھی رحمت ہے. آپ خود سوچیں، ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے کوئی نہ جایا کرتا اور سب جو ہے وہ بڑی لمبی لمبی عمروں کے ہوتے، اب سوچو کہ ایک ہی گھر میں کئی نانے ہوتے، کئی دادے ہوتے، کئی دادیاں، کئی نانیاں ہوتی، کوئی اس کونے میں بیٹھ کے کھانس رہا ہوتا، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا، کوئی درمیان میں، کوئی اوپر کی منزل میں، تو کیسی مصیبت ہو جاتی زندگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے کہ بھائی آتے جاؤ جاتے جاؤ. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لدو للموت، جنو موت کے لیے، یعنی پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ مرنا ہے، جو نہیں پیدا ہوتا مرے گا بھی نہیں، اور جو مرے جس نے پیدا ہونا وہ مرے گا بھی. اور اسی طرح کہا کہ بھائی تعمیر کرو کس کے لیے، خراب ہونے کے لیے، کہ جو تعمیر بھی آج ہم کر رہے ہیں 100 سال بعد 150 سال بعد 200 سال کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا اس کی عمر ختم ہوگی، ختم ہو جائے گی. تو انسان تو ان سب سے زیادہ کمزور اس اعتبار سے کہ اس کا تو ایک لمحے کا بھی پتا نہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کچھ اعمال اپنے لیے بھی کرنے چاہیے، اور ہمیں وہ ذخیرہ تیار کرنا چاہیے جو آخرت کے ملک میں ہمیں کام آئے گا. دیکھیے دنیا میں بھی اگر ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ کرنسی ضرور حاصل کرتے ہیں جو اس ملک میں کام آئے. کوئی ڈالر لیتا ہے، کوئی ریال لیتا ہے، کوئی پاؤنڈ لیتا ہے، کوئی اور دوسری جو کرنسی اس ملک میں چلتی ہے وہ حاصل کرتا ہے، لے کے جاتا ہے تاکہ وہاں جا کے مجھے تکلیف نہ ہو. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بات یہ ہے کہ آخرت کی کرنسی یہ سونا اور چاندی نہیں ہے، درہم اور دینار نہیں ہے، وہاں کی کرنسیاں تو اچھے نیک اعمال ہی ہیں، وہاں پر تو یہی کام آئیں گے. آج ہمیں اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے، لیکن یقین کیجئے کہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ہمیں ساری حقیقت ہم پر واضح ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اونٹ پر تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، ایک جگہ وہ رکے، وہاں پر دیکھا چند قبریں تھیں، اتر کر انہوں نے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی اور پھر اونٹ پر دعا مانگی، اونٹ پر بیٹھے اور تشریف لے گئے. ان کے جو بات ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ اس عمل کا کیا سبب تھا، کیا یہ آپ کے کسی عزیز کی خبر تھی؟ فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا تھا، اور وہ فرمان یہ ہے کہ دیکھو تم دو رکعتوں کو بہت معمولی حیثیت دیتے ہو اور اس کی اہمیت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جو آدمی مر جاتا ہے وہ تمنا کرتا رہتا ہے کہ کاش مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں تو میں پڑھ لوں، لیکن دو رکعت اسے پڑھنے کو نہیں ملتی، اس لیے آج تمہیں موقع ہے پڑھ لو. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بیچارہ تو تمنا کر رہا ہوگا لیکن نہیں پڑھ سکتا، لیکن مجھے تو اللہ نے موقع دیا ہے اس لیے میں وہ دو رکعت کیوں نہ ابھی ادا کر لوں. تو اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوراً عمل کیا. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے دنیا کے لیے جو چاہے کریں، دنیا کی جس حد تک ہم نے یہاں رہنا ہے تو اس کے لیے جو جہد ہے، کوششیں ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز حدود میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے اگر آدمی اپنے مال کو بڑھاتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو شریعت میں کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت سے غافل ہرگز نہ ہوں، کیونکہ موت تو ایک دن اچانک آ جاتی ہے. اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت آ جاتی ہے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملتی، نہ آگے بڑھنے کی نہ پیچھے ہٹنے کی. فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ مؤخر ہوتی نہ مقدم ہوتی، یعنی جو جس وقت مرتا ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں یہی وقت تھا بالکل، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد. اور بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اس کی زندگی باقی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں لیکن ان کی جان بچ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ذرا سی ٹھوکر لگی اور مر گیا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے جب تک حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ کرے وہ گاڑی کے نیچے بھی آنے والا ہوتا ہے تو اس کو دھکیل کے پرے کر دیتے ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس نے مرنا ہی ہوتا ہے تو وہ گاڑی کے نیچے دینے میں دیر نہیں کرتے، کہ بھائی وقت آ گیا, مرنا تمہارا اسی طریقے سے لکھا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ یقین ہو کہ موت جس وقت جس حال میں آنی آگے رہے گی. تو اللہ سے ایک یہ دعا ہمیشہ کرو کہ اللہ اعضا کی سلامتی, ایمان کی سلامتی, یہ دونوں چیزیں عطا فرمائیے, یعنی زندہ رہیں تو بھی ایمان بھی صحیح سالم رہے اور اعضا بھی صحیح سالم رہے, اور جب جانے کا وقت آئے تب بھی اللہ ایمان کی سلامتی اور اعضا کی سلامتی دونوں کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں. یہ دونوں بڑی دولت ہے کہ اعضا بھی صحیح و سالم رہیں, ایمان بھی صحیح و سالم رہے. یاد رکھیے کہ اگر ہم نے دنیا میں چاہے کچھ بھی نہیں کمایا لیکن اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں لے گئے تو بہت بڑی کامیابی. لیکن خدا نہ کرے یہاں پر کروڑوں اربوں ڈالر چھوڑ کے چلے گئے لیکن ایمان صحیح و سالم قبر میں نہ لے جا سکے تو بہت بڑا نقصان, بہت گھاٹے کا سودا ہے. اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اپنے اعمال کی ہم آخرت کی تیاری بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعملون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون, یعنی ظاہر حیات کو لوگ خوب جانتے ہیں کہ کون سے طریقے اختیار کریں گے تو ہم دنیا کی ترقیاں حاصل کریں گے. یعلمون جانتے ہیں ظاہر الحیات الدنیا, دنیا کے ظاہری چیزوں کو, اس کے اسباب کو کہ ترقی کس چیز سے ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو کہا کہ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, لیکن یہی آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں. بتائیے کہ جو چلا گیا اس کس حال میں ہمیں پتا نہیں معلوم. اس لیے میرے عزیز بھائی اس آسرے میں نہ رہو کہ مر جائیں گے تو کوئی پڑھ دے گا, کوئی سالے ثواب کر دے گا, کوئی پارا پڑھ دے گا, کوئی ہمارے لیے دعا کر لے گا. آسرے میں نہ رہیں, کر دے گا اس کی مہربانی, اللہ اس کو جزائے خیر دے. لیکن اگر نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں, اس پر کوئی واجب اور فرض تو نہیں, کوئی ذمہ داری تو نہیں. اصل ذمہ داری تو ہماری اپنی ہے کہ ہم اچھے اعمال اختیار کریں اور جب دنیا سے جائیں تو اچھے اعمال ساتھ لے کر جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نیک اعمال لے کر دنیا قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد, یہاں تو میں نے نہیں دیکھا, عام طور پر ایسا نہیں ہے, لیکن باقی میں الحمدللہ یہ بات دیکھی اور اس سنت سے ثابت بھی ہے کہ جب وہ دفن کر دیتے ہیں, مٹی ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہو کر یہ آواز لگاتا ہے کہ سب لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اس لیے کہ قبر میں اب اس سے سوال و جواب ہوں گے. تو کچھ لوگ کافی دیر تک, ہمارے یہاں کی طرح مختصر نہیں بلکہ بہت لمبی جو ہے وہ دعا ہوتی ہے تاکہ وہ وقت جو سوال و جواب کا ہے اس سے وہ انس حاصل کرے, کیونکہ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے عزیز اقارب رشتے دار اس وقت مردہ انس حاصل کرتا ہے. حدیث شریف سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ تمہارے کھڑے چنانچہ یہ ہے کہ جب سب لوگ چلے جائیں تو جتنے عزیز و اقارب خاص قریب قریب کے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رکیں. اب دیکھیں غیر مسنون طریقوں پر سب عمل ہوتا ہے لیکن یہ سنت طریقہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. اپنے بزرگوں کو میں نے دیکھا اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے کہ مثلا کسی کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے قبر پر رکے رہے تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ, باقی لوگ چلے گئے جس نے جانا تھا, کیونکہ ہر آدمی نہیں رک سکتا, لیکن جو خاص قریبی عزیز ہیں وہ رک گئے اور وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھتے رہے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو اس مردے پر کٹھن ہوتا ہے. چنانچہ اس وقت ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے, سنت سے ثابت ہے. اور اس وقت کا جو اندازہ لگایا ہے اہل عرب نے وہ یہ کہ ہم اتنا وقت ٹھہرتے تھے کہ ایک اونٹ ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کم از کم پون گھنٹہ گھنٹہ تو لگتا ہوگا اگر کوئی ماہر آدمی اونٹ کو ذبح کرے اور موٹے موٹے پارچے بھی بنا کر اس کو تقسیم کرے. اتنی دیر کم سے کم, مطلب خاص عزیزوں کو بیٹھنا چاہیے. اب پورا ایک گھنٹہ نہ بیٹھ سکے, آدھے گھنٹہ بیٹھ جائے, پندرہ منٹ بیٹھ جائے, لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں تو وہ کھانے لگتا ہے, کاٹنے لگتا ہے کہ اگر بیٹھیں گے تو ڈر اتنا لگتا ہے وہاں رکتے ہی نہیں. اللہ نے معاف کرے کہ ہم تو دل میں سوچتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ, تو وہاں سے وہ ایسے نکلنے کی کرتے ہیں. اس وقت حالانکہ وہ عمل میرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کو پھر فرشتے ہی کہتے ہیں کہ دم کا نومت العروس, اب تو آرام سے سو جائے. یعنی سوال و جواب جب وہ صحیح جواب سوالوں کے جواب درست دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں دم کا نومت العروس, تو ایسے سو جائے جیسے دلہن سوتی, یعنی تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات اگر کہیں سے کسی وجہ سے کوئی یعنی ایسا عذاب اس کی طرف آتا ہے بڑھتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ایک طرف سے, کہیں سے نماز, کہیں سے روزہ, کہیں سے زکات صدقات, یہ سب مشکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور روک لیتے ہیں، خبردار اس کی طرف تو نے نہیں جانا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل شکل میں اس کے سامنے جب ایک شخص آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ شخص تو کون ہے، تیری شکل سے مجھے انس محسوس ہو رہا ہے، محبت محسوس ہو رہی، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں جو تنیا کا عمال کرتا تھا آج میں اس کی شکل مشکل ہو کر تیرے سامنے ہوں، اب تو جب تک یہاں رہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، زندگی میں تو نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب میں تیرے ساتھ ہوں. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ رہتا ہے اور اس کو کسی قسم کی وحشت پھر نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم بھی تھوڑی سی فکر کر لیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ، اپنے دین، اپنی آخرت، آخر یہ ہمارے لیے ضروری چیزیں بھی ہیں، اور بحثیت مسلمان کے ہمیں اس کی فکر کرنی بھی چاہیے کہ اپنے اعمال ہم درست کریں، کم از کم فرض نمازیں وقت پر پڑھنے کی عادت ڈال لیں، قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی بہت جتنی ہو سکے وہ کر لیں، آدھا پارا نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارا، وہ نہیں کر سکتے پاؤ پارا وہ بھی نہیں کر سکتے ایک آدھ رکو کم از کم، اور اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو کوشش کر کے پڑھنا سیکھ لے، ورنہ کم از کم جب تک نہ آئے اس وقت تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر و اذکار، تسبیحات اپنا معمول بنا لے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہاں پر جو بیان ہوا اصل میں جلال الدین صاحب کے انتقال کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہوا، اور مقصد بھی یہی تھا کہ سنت طریقہ معلوم ہو جائے تو ہم سب آسانی کے ساتھ اس طریقے پر عمل کر سکیں، تو اس لیے یہاں پر بیان بھی ہوا. تو اس لیے اب دعا فرما لیجئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس، والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول او فعل او عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب اليها من قول او فعل او عمل. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے جتنے مسلمان بھائی، مرد و عورت یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی، اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بنانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے عزیزوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے انہیں آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے. اے اللہ، انہیں اپنے فضل و کرم سے اطمینان و سکون عطا فرما دیجئے، اپنی قبروں میں راحت عطا فرما دیجئے، اپنی قبروں میں پرسکون فرما دیجئے. اے اللہ، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجئے. الہ العالمین، خاص طور پر ہمارے جلال الدین علوی صاحب جو دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے فضل خاص سے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، بلکہ گناہوں کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے، سیئات کو مبدل بحسنات فرما دیجئے. الہ العالمین، اپنے فضل خاص سے ہم سب کو ان کے جانے کا جو ملال ہے، اے اللہ، اپنے فضل سے اس پر ہمیں صبر عطا فرمائیے، اور اس صبر پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیے. اے اللہ، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی، اور اسی طریقے سے مردوں کو بھی صبر عظیم عطا فرمائیے، اجر عظیم عطا فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کے عزیزوں کو صبر عطا فرمائیے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی ہمیں عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے مصائب کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، قرضوں کو ادا فرما دے، اے اللہ جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہے ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرما دے، جو اپنے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں اے اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما دے، یا اللہ آپس میں محبتیں عطا فرما، باہم شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کا غم خوار بنا دے، ایک دوسرے کا اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ سکھ کا ساتھی بنا دے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، جب تک زندہ زندگی ہو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اعضا کی سلامتی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو بھی اے اللہ ایمان کی سلامتی اور اعضا کی سلامتی کے ساتھ اس حال میں ہم دنیا سے رخصت ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کے انتقال کے وقت ان کی روحوں کو خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے نفس مطمئن ارجعی لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ خطاب ہوتا ہے، فرشتے خطاب کرتے ہیں آخری وقت میں، اے اللہ ہمیں اس خطاب کا مستحق بنا دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہماری بچیوں کی اصلاح فرما دے، ہماری عورتوں کی، بڑوں کی، بڑی عورتیں ہوں چھوٹی ہوں سب کی اصلاح فرما دے، اے اللہ بوڑھیوں کی بھی اصلاح فرما دے، جوانوں کی بھی اصلاح فرما دے، اسی طریقے سے ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو دین متین پر چلنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب حضرات تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تاکہ اس کا اسال ثواب بھی ہم انہیں کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے اس صحیح پڑھے ہوئے کو قبول فرما لے، اس پہ اجر عظیم ہمیں عطا فرما، اور اس کا ثواب ہمارے جناب جلال الدین علوی صاحب کی روح کو پہنچا دے، اے اللہ ان کے درجات کو اس کے ذریعے سے بلند فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ چند کتابیں ہیں، سیرت سے متعلق ہیں اور کچھ اعمال کا بھی اس میں ہے، اگر جو حضرات پڑھنا چاہیں لینا چاہیں، میرا مقصد ہے وہ حضرات لیں جو پڑھنے کا ارادہ کریں، اس لیے کہ بعض اوقات لے تو لیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں تو وہ پھر ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے جو حضرات پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب حاصل کر لیں۔